نعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حاضرين محترم اللہ رب العزت نے انسان کو دو کمال عطا فرمائے ہیں جس شخص میں یہ دو خوبیاں یا صفات ہوتی ہیں تو وہ باکمال انسان ہے ایک علم کی خوبی اور دوسری اخلاق کی جس شخص کے پاس علم ہو اور اخلاق ہوں یہ دونوں ایسی صفتیں ہیں کہ ایسے لوگوں کو آدمی سر پر بٹھاتا ہے یعنی ان کی عزت ان کا احترام کیا جاتا ہے چنانچہ جاہل آدمی اور بد اخلاق آدمی یہ ایسے لوگ ہیں کہ لوگ دور سے دیکھ کر ہی ان سے کٹ جاتے ہیں یہ بہت بڑی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے میں نے گزشتہ بیانات میں سے کسی میں یہ بات کہی تھی یہ دونوں ہیں تو صفتیں اور کمال کی چیزیں لیکن آتی ہیں محنت سے علم کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے اور اخلاق سیکھنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے بغیر محنت کے نہ انسان کو علم حاصل ہوتا ہے اور نہ اخلاق اس کے درست ہوتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں کہ علم بھی حاصل کریں اخلاق بھی درست ہو جائیں تو نور علا نور ہے علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تو کتابیں ہیں مدارس ہیں اسکول کالج ہیں جہاں لوگ کہیں دینی علم حاصل کرتا ہے کہیں صرف دنیاوی علوم حاصل ہوتے ہیں اور علم حاصل کرنے کا دوسرا ذریعہ ہوتا ہے سینہ نیک آدمی کی مجلس کہ آدمی صحبت صالحین اختیار کرے اور وہاں بیٹھ کر سن کر اپنے علم کو بڑھائے صحابہ اکرام کے زمانے میں مدارس نہیں تھے اسکول نہیں تھے کالج نہیں تھے انہوں نے جو کچھ سیکھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت کا اثر دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد تھے اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام کے شاگرد تابعی ہوئے ان کے شاگرد تبع تابعین ہوئے یہاں تک کہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے تو اللہ رب العزت جسے بھی یہ اس خوبیاں عطا فرما دیں اور صفت عطا فرما دیں کہ اپنی معرفت کا علم اسے عطا فرما دیں ذات کا علم عطا فرما دیں اسی طریقے سے اور دیگر علوم اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں تو یہ بڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان کی بات ہے دنیا میں اللہ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا میں جینے کا اٹھنے بیٹھنے کا سونے کا کھانے پینے کا سارے طریقے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں اور اس پر ہم جتنا بھی فخر کریں کم ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ عمل میں ان طریقوں کو ہم لے کر آ جائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں تو یہ بھی علم کو محفوظ کرنے کا ایک طریقہ ہے جو علم ہمیں حاصل ہو رہا ہے اس علم کو عمل میں لے آئیں انشاءاللہ جب علم عمل میں آ جائے گا تو وہ محفوظ ہو جائے گا غیر محفوظ وہ علم ہوتا ہے جس پر عمل نہ ہو چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ انسان کو جن چیزوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے تو اس کے مسائل عام طور پر یاد رہتے ہیں لیکن جس سے واسطہ نہیں پڑتا تو پڑھے ہوئے ہونے کے باوجود ذہن میں نہیں رہتے جب کوئی آدمی ایسا مسئلہ پوچھ لے کہ جو اس وقت عمل میں نہیں ہے تو کتاب کی طرف مراجعات کی ضرورت ہوتی ہے کہ کتاب دیکھیں گے پھر بتائیں گے یا کسی سے پوچھ کر بتائیں گے. اگرچہ اس نے وہ پڑھا ہوا تو ہے لیکن چونکہ علم عمل میں نہیں ہے اس لیے وہ فوری طور پر مستحضر بھی نہیں. لیکن جو علم عمل میں آ جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ علم محفوظ بھی ہو جاتا ہے اور اس کا کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. بہت ساری چیزیں جو مشق سے انسان کو حاصل ہوتی ہیں, پریکٹس سے حاصل ہوتی ہیں, ویسے ان کا آدمی اگر خیال کرے تو بہت مشکل ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات پر بڑی حیرت ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شان جامعیت عطا فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت تمام شانوں کے مرکز تھے, یعنی ساری شانیں آپ میں جمع تھیں. آپ پر وحی الہی بھی نازل ہو رہی ہے, فرشتوں سے ہم کلامی بھی ہو رہی ہے, اللہ رب العزت سے وحی کے ذریعے ہم کلام بھی ہو رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی بیویوں کے پاس بھی جا رہے ہیں, ان سے بھی کلام کر رہے ہیں, ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو جو ہے رات کو بعض اوقات بعض ایسی جو سچی کہانی ہے وہ سنایا کرتے تھے. 11 عورتوں کی کہانی آپ نے سنائی ایک مرتبہ, اس میں ہر عورت جو ہے اپنے شوہر کی صفات بیان کرتی ہے کہ میرے شوہر میں یہ صفت یہ صفت یہ صفت, اس طرح سے ساری صفات نیاب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہانیاں بھی سنا رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ تعالی سے تعلق جو ہے وہ بھرپور تھا اور مضبوط تھا. فرمایا پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی ابتدان, لیکن اب الحمدللہ سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ ایسا بھی ممکن ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے تھے اس میں مقصود اللہ کی رضا ہی تھی. اب مثلا اگر آدمی بیوی سے دل لگی کی باتیں کر رہا ہے تو اس میں بھی اگر نیت یہ ہو کہ اللہ رب العزت کے نے اس کے کچھ حقوق مجھ پر رکھے ہیں, ان حقوق کی ادائیگی میں کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو خوش کرنے کی فکر کر رہا ہوں, تو یہ بھی انشاءاللہ مذاق کرنا بھی سب دین ہی ہوگا, اللہ کے لیے ہوگا. چنانچہ ایک موقع پر حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلافہ میں سے تھے, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لاہور میں جمع ہوئے مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مجذوب اور مفتی صاحب, فرماتے ہیں کہ گرمیوں کا زمانہ تھا تو آم کی مجلس ہوئی, آم کھانے کے لیے بیٹھے. آم جب آدمی کھاتا ہے تو اچھا خاصا وقت اس میں صرف ہو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھے شاعر بھی تھے اس لیے کچھ کلام بھی ہوتا رہا, بعض اوقات ترنم سے بھی پڑھا, اور اس میں کافی وقت گزر گیا. پھر اچانک حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے پوچھا کہ بھائی اتنی دیر سے ہم کھانے پینے میں اور دیگر کاموں میں مصروف ہیں, تو کون ہے ایسا ہم میں سے جس نے ان تمام اوقات میں اللہ کو یاد رکھا ہو؟ تو ان دونوں حضرات نے غالباً فرمایا کہ بھئی ہم سب کھانے پینے میں اور دیگر کاموں میں مصروف تھے تو اس وقت جو ہے وہ کیسے یاد رکھا جا سکتا تھا. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الحمدللہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا میرا کہ جس میں اللہ رب العزت کی یاد دل سے محو ہوئی ہو یا ان کا خیال دل میں نہ رہا ہو. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں مشق سے آتی ہیں کہ اللہ رب العزت ہر وقت مستحضر رہے. ہم جو کام کر رہے ہیں, جتنی محبت جس سے ہوتی ہے انسان کی دل کی سوئی دل کا دھیان وہاں اتنا ہی رہتا ہے. چنانچہ حضرت مفتی صاحب نے ایک مرتبہ غالباً کسی مکتوب میں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت دنیا بھر کے کاموں میں مشغول رہتا ہوں, کتابیں بھی پڑھتا ہوں, دیگر کام بھی انجام دیتے ہیں, لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دل کی سوئی جو ہے وہ تھانہ بھون کی طرف رہتی, یعنی دل سے خیال کبھی نکلتا نہیں. تو یہ تب ہوتا ہے جب آدمی کو کسی سے انتہا درجے کی محبت ہو اور تعلق ہو مضبوط. تعلق جتنا مضبوط ہوگا انسان اس کو ہر موقع پر یاد رکھے. بعض اوقات آدمی کام کچھ کر رہا ہوتا ہے لیکن دھیان وہیں رہتا ہے, ایسا بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس لیے جتنا تعلق ہمارا اللہ تعالیٰ سے قوی ہوگا ہمارے دل کی سوئی اتنی ہی اللہ کی طرف رہے گی. اب جس کا جتنا تعلق ہو تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلق مع اللہ اور رجوع الی اللہ کی جو باتیں بتلائی ہیں اس میں خاص طور پر دعائیں ایسی چیز ہیں جو جن سے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط اور قوی ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض باتیں ایسی بتلائی ہیں جو ہیں تو آداب میں سے, مستحبات میں سے, لیکن انسان اگر ان کو اختیار کرے تو چونکہ یہ آداب محبت میں سے ہیں اس لیے تعلق اللہ سے وہ قوی کرتی ہیں. اب مثلا حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب رات کو سوئے تو آپ نے سونے کا طریقہ بتلایا. اب ہم ذرا غور کریں, ہر شخص جائزہ لے اپنا کہ کتنے ہم میں سے ایسے ہیں کہ جب ہم سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کو یاد کر کے سوتے ہیں اور ان کا ذہن میں, ان کا دھیان ہمارے ذہن میں ہوتا ہے, دل میں ہوتا ہے, اور اگر ہوتا ہے تو کتنی دیر تک رہتا ہے. ذرا ہم تھوڑا سا اس کا جائزہ لیں تو ابھی محسوس ہو جائے گا کہ ہمیں اللہ سے کتنا تعلق ہمارا ہے اور کتنا مضبوط تعلق. بعض اللہ کے بندے تو ایسے ہیں کہ ریڈیو سنتے سنتے سو جاتے, خیال بھی نہیں آتا. بعض ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو جاتے, بعض دوسروں سے گپ شپ لگاتے لگاتے سو جاتے ہیں, لیکن ان کو کبھی اس کا دھیان نہیں آتا کہ ہم, ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ نیند آخری نیند ہو, یہ سونا ہمارا آخری ہو اور اس کے بعد پھر ہم چاہیں بھی تو کچھ نہ کر سکیں. تو اگر یہ آدمی کے دل میں استحضار ہو اس بات کا تو انشاءاللہ سوتے وقت بھی وہ ان باتوں کا دھیان رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آدمی سوئے, سونے سے پہلے کیا کرے, وضو کر لے, جیسا کہ تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو اس طرح سے وضو کر لو. اب دیکھیے اگر کوئی آدمی وضو نہ کرے تو کوئی گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں, بغیر وضو بھی آدمی سو سکتا ہے, لیکن اگر وضو کر کے سوئیں گے تو اس سے انوار و برکات کا مشاہدہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے جو انوار و برکات رکھے ہیں اس وضو کرنے میں, اس کی جو تاثیر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں بتلا دیا, ایسے ہی نہیں فرما دیا, بلکہ آپ وضو کر کے سوئیں گے اور اس کے بعد پھر ان امور کا خیال رکھیں گے. بستر پر جب آ گئے اب اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں ہو, ایک تو یہ کہ پاکیزگی کا احساس بڑھ جائے گا انشاءاللہ جب آپ وضو کریں گے. حدیث شریف میں ایک لمبی دعا بھی آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب آدمی وضو کر کے بیٹھ جائے بستر پر تو اس کے بعد پھر دعا کرے اللہ رب العزت سے. اور دعا کا میں مفہوم عرض کر دیتا ہوں کیونکہ عربی زبان میں بھی موجود ہے, یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر نہ یاد ہو تو کم از کم اردو زبان ہی میں کہہ لیا کریں کہ اللہ میں نے اپنے نفس کو آپ کے حوالے کیا, اللہم انی اسلمت نفسی الیک, اے اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا یا اپنے نفس کو آپ کے حوالے کر دیا, اور وجہت وجہی الیک, میں نے اپنا رخ اے اللہ آپ کی طرف کر دیا, ساری دنیا سے میں نے اپنا تعلق توڑ لیا, اے اللہ صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنی کوتاہیاں مجھ سے سرزد ہوئیں, سارے دن مشغول رہا کاروبار میں, دیگر امور میں, کھیتی باڑی میں, زراعت میں اور تجارت میں, لیکن اب جب میں بستر پر آ گیا ہوں تو اے اللہ میں نے اپنے نفس کو آپ کے سپرد کیا اور اپنا چہرہ جو ہے وہ میں نے آپ کی طرف متوجہ کر لیا, ساری دنیا سے اپنا تعلق ختم کر لیا, وفوست امری الیک, اور اے اللہ میں نے اپنے امور بھی سب آپ کے سپرد کر دی. سپردم بتو مایا خیشرا تو جان تو دانی حساب کم و بیش رہا, کہ اپنے میں نے سرمایہ اللہ سب آپ کے سپرد کر دیا, اب کم و بیشی کا حساب اللہ آپ جانتے ہیں. تو دیکھیے وضو کر لیا اور اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھ لی, اس کے بعد بھی ہے دعا مزید کہ اللہ تیری رحمت کی امید ہے اور جو گناہ مجھ سے سرزد ہو گئے ان کا خوف بھی ہے, تو جو گناہ سرزد ہو گئے انہیں معاف فرما دیجیے, اور جس رحمت کی میں امید رکھتا ہوں آپ وہ رحمت مجھ پر نازل فرما دیجیے, اور ساتھ میں پھر کہے کہ اللہ میں اس کتاب پر جو آپ نے نازل فرمائی یعنی قرآن مجید اس پر ایمان لاتا ہوں, آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت, اور اس نبی پر بھی میں ایمان لاتا ہوں جو آپ نے مبعوث فرمائے بھیجے دنیا. تو دیکھیں کتنا جامع تصور ہے, جب آدمی بستر پر آ گیا, وضو بھی کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام دعائیں بھی پڑھ لی, تو اب اگر انسان کا ایسی حالت میں بس اس کے بعد پھر کسی سے کلام نہ کرے, سو جائے, داہنی کروٹ لے, یہ داہنی کروٹ سوتے وقت ابتدان ہے, بعد میں پھر اگر بدل جائے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن شروع میں قبلہ رخ ہو کر اپنا ہاتھ جو ہے وہ سرہانے نیچے رکھے اور بائیں ہاتھ جو ہے اپنے اوپر، اور اس کے بعد پھر قبلہ رخ ہو کے سو جائے بس. انشاءاللہ اگر موت بھی آ گئی تو ایمان پر آئے گی، خاتمہ ہوگا تو ایمان پر ہوگا. اور ایک جگہ میں نے پڑھا لکھا تھا کہ انشاءاللہ جنت میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں اس کے بعد اگر انسان کو موت آ جائے تو. تو کتنا بڑا نفع ہے یہ کہ انسان سوتے وقت یہ عمل کر لے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم اٹھ سکیں گے یا نہیں، یا اللہ کی طرف سے کیا کچھ پیش آنے والا ہے اس کا بھی ہمیں پتا نہیں. تو کم از کم اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پر عمل کر کے سوئیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہت ہی نفع بخش اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے. دیکھیے کتنا زبردست ذریعہ ہے، اگر ہم سب مل کر بھی اس قسم کے الفاظ تلاش کرنا چاہتے تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں وہ کلمات عطا فرما دیے جو ہم مل کر بھی اگر چاہتے تو ان کو بنانا مشکل تھا ہمارے لیے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جب آدمی لیٹے اپنا تعلق اللہ رب العزت سے. اب یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ جب علم ہوگا اس چیز کا عمل میں آ گیا تو یہ محفوظ ہو جائے. ایک دن تکلیف ہوگی، دوسرے دن ہوگی، تیسرے دن ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ جب اس کی عادت پڑ گئی تو انشاءاللہ پھر اس کے بغیر چین نہیں آئے گا. جب تک آدمی ان دعاؤں کو نہیں پڑھ لے گا اس وقت تک آدمی کو چین نہیں آئے گا. اسی طرح سے مختصر دعا بھی آتی، اللہم باسمک اموت واحیا، اے اللہ میں آپ کے نام سے مرتا ہوں اور آپ کے نام ہی سے زندہ ہوں. اس سے یہ پتا چلا کہ یہ موت، یہ نیند چھوٹی موت ہے. انسان جب سو جاتا ہے اسے پھر اپنے ماحول کا، گرد و پیش کا کوئی ہوش نہیں رہتا، تو ایک طرح سے یہ بھی چھوٹی سی موت ہے. تو اب دیکھیے کہ اس کا استحضار ہونا بڑی بات ہے. آدمی اگر اللہ رب العزت اگر ایسی نیند تاریخ کر دیں، ایک نیند تو وہ جو ہم روزانہ لیتے ہیں اور اس سے پھر بیدار ہو جاتے ہیں، لیکن ایک نیند ایسی آنے والی ہے کہ پھر اس سے آدمی بیدار نہیں ہوگا کبھی بھی. پھر قیامت کے دن ہی آنکھ کھلے گی جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے. اس سے پہلے انسان بیدار نہیں ہو سکتا، کوئی لاکھ پکارے اس کے سرہانے کھڑے ہو کر، کچھ نہیں ہو سکتا. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جب ایسی موت تاری ہو جاتی ہے تو پھر گھر والے جلد از جلد اس کو قبر میں پہنچا کے آتے ہیں. ایک بزرگ کا ایک واقعہ میں نے پڑھا اتفاق سے چند دن پہلے، اور انہوں نے اصل میں ایک حدیث بیان کی تھی. باہر پاکستان سے باہر کسی جگہ ان کا جانا ہوا اور وہاں جا کر انہوں نے ایک حدیث بیان کی جس کا حاصل اور خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ مرنے کے بعد انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے، بلکہ غالباً حدیث نہیں تھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ قبرستان تشریف لے گئے تھے اور ایک قبر کے پاس جا کر آپ بیٹھ گئے تو آپ کو رونا آ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، فرو اور الگ تھلگ کیوں ہو کے بیٹھ گئے، تو فرمایا کہ بھائی میں آیا تھا یہاں پر تدفین میں شرکت کے لیے، اس قبر کے پاس آیا تو اس قبر سے جو آواز مجھے آ رہی تھی یا سنائی دے رہی تھی، اب چاہے وہ تصوراتی آواز ہو یا حقیقی ہو، اس نے مجھے روک لیا اور قبر سے جو بات جو کان میں میری آواز آئی وہ یہ تھی کہ مردہ جو ہے وہ بزبان حال یہ کہہ رہا تھا کہ میں وحشت کا گھر ہوں، یعنی قبر جو ہے پکار رہی تھی کہ میں وحشت کا گھر ہوں اور تمہیں نہیں معلوم کہ آنے والوں کے ساتھ میں کیا سلوک کرتی ہوں. اس قبر سے یہ آواز آ رہی تھی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بتلایا کہ میں پہنچوں کو بازوؤں سے الگ کر دیتی ہوں اور بازوؤں کو جسم سے علیحدہ کر دیتی ہوں، پھر انسان کا ایک ایک جوڑ ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کیڑے چاٹ جاتے ہیں اور پھر ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں، پھر ان ہڈیوں کو بھی کھا جاتی ہوں. تو فرمایا کہ اس تصور اور خیال سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور مجھے رونا آ گیا. کہ بلا شبہ انسان قبر میں آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کا حال اللہ ہی جانتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بیان کیا، بیان کرنے کے بعد بیان میں جو لوگ موجود تھے ان میں ڈاکٹر بھی تھے، سائنسدان بھی تھے، دیگر دوسرے لوگ بھی تھے، یعنی باقاعدہ اس کا اہتمام کیا گیا تھا. ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ جو بات آپ نے کہی ہے تو کہیں آپ نے پڑھی ہے، دیکھی ہے، یعنی بیان کیسے کی؟ فرمایا کہ کتاب میں پڑھی ہے. کہا کہ آپ جو بات بیان کر چکے ہیں یا پڑھ چکے ہیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا کہ ہاں ہمارے یہاں لوگوں نے اس پر تجربات کیے ہیں، اور میں آپ کو یہ ساری باتیں جو آپ نے بتلائی ہیں عملاً دکھا سکتا ہوں، لیکن آپ کو اس کے لیے 3 گھنٹے فارغ کرنے پڑیں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ بہرحال ایک عجائب خانے میں لے گیا، وہاں پر شیشے کے کچھ کمرے بنے ہوئے تھے، 5-6 کمرے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں پہلے کمرے کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک مردہ ہے جس کا جسم بالکل صحیح ہے، سالم، البتہ اس کی آنکھیں بہہ کر چہرے پر آ گئی۔ تو انہوں نے اصل میں تجربہ یہ کیا کہ ایک شخص جب اس کا انتقال ہوا تو چند دن بعد اس کی قبر کو کھودا، تو سب سے پہلی حالت ان کو یہ نظر آئی کہ آنکھیں بہہ کر چہرے پر آ گئی تھی۔ تو انہوں نے اس قبر سے اس مردے کو نکال لیا اور اس کے بعد پھر اس کو محفوظ کر دیا، جس طرح ممی وغیرہ دیگر کیمیکل سے محفوظ کر لیتے ہیں، تو اس حالت کو انہوں نے محفوظ کر دی۔ یہ چند دن بعد کی حالت تھی۔ اس کے بعد ایک قبر کو اس سے زیادہ وقت کے لیے چھوڑ دیا مردے کو، تو دیکھا کہ آنکھیں بہہ کر ختم ہو گئیں اور سامنے کے جو ہونٹ ہیں وہ بھی غائب ہو گئے، اور دانت جو ہیں اس سے نظر آ رہے ہیں، پورے دانت نظر آ رہے ہیں، صرف ہونٹ وغیرہ غائب۔ تو یہ کچھ اور مدت کے بعد کی حالت تھی، تو اس کو بھی، اور جسم باقی صحیح و سالم تھا، تو اس کو بھی انہوں نے محفوظ کر لیا ایک کمرے میں۔ پھر ایک تیسرے کمرے میں لے جایا گیا، وہاں پر جب دیکھا تو وہاں پر دیکھا کہ اب وہ کیڑے جو ہیں جسم پر اور بدن پر پھیل گئے، اور گوشت کھانا انہوں نے شروع کر دیا، تو اس حال کو انہوں نے محفوظ کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد چوتھی جگہ پر جب لے گئے تو جسم کا تقریباً سارا گوشت جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا اور صرف ہڈیاں باقی تھیں، تو وہ اس حصے کو محفوظ کر لیا انہوں نے۔ اور اس کے بعد پھر چھٹے کمرے کے اندر دیکھا کہ وہ ہڈیاں بھی غائب ہو گئی تھیں اور صرف کسی ایک جگہ کی کوئی ہڈی تھوڑی سی باقی تھی، تو اس کو بھی محفوظ کر دیا۔ تو مقصد یہ تھا کہ انہوں نے ان کیفیات کو اس طرح سے محفوظ کیا، اور انہوں نے یہ بات بیان بھی کی۔ تو بھائی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، لیکن ساتھ میں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس کے جسم کو چاہیں محفوظ فرما سکتے ہیں، اگرچہ یہ ہمارے جسم جو ہیں وہ گلنے سڑنے ہی کے لیے ہیں۔ یہ جسم تو گلنے اور سڑنے ہی کے لیے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص طور پر ان کے بدنوں کو محفوظ فرما دیا، شہداء کو محفوظ فرما دیا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے اور نیک بندوں کو جس کو چاہتے ہیں ان کو محفوظ فرما دیا۔ بہت سے بندے ہیں جن کے جسموں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا ہے، اور ان کو جو ہے وہ کیڑے وغیرہ غذا اپنی نہیں بناتے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اصل میں جس جسم سے ہم نے گناہ کیا وہ جسم تو ختم ہونے کے لیے، وہ جسم تو باقی نہیں رہتا، لیکن جو لوگ گناہ نہیں کرتے بچتے ہیں اور اعمال صالح اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے جسموں کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے جن لوگوں نے گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کا بدن تو محفوظ نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ گناہ جس بدن سے کیے گئے ہیں اس بدن کو پھر وہ کیڑے کھا جاتے، قبر کھا جاتی، مٹی کھا جاتی، ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال بات اصل میں مقصود یہ بیان کرنا نہیں تھا، یہ بات درمیان میں آ گئی۔ اصل جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ موت یہ بھی چھوٹی، یہ نیند جو ہے چھوٹی موت ہے۔ انسان جب سوئے تو اللہ رب العزت کو یاد کرے، سارے دن کا محاسبہ کرے کہ آج میں نے سب کچھ سارے دن میں کیا کیا، کس کو تنگ کیا، کس کو گالیاں بکی، کس کی غیبت کی، کس کے ساتھ برا سلوک کیا، کس کو کم تولا، کس کو کم ناپا، اور ساری باتیں ذہن میں لے کر آئے۔ اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو توبہ و استغفار کر لے، اور اگر یہ سمجھے کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، وقت پر نماز بھی ادا کی، وقت پر جو ہے لوگوں کے حقوق بھی ادا کیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مزید جو ہے اس کو شکر کی توفیق ادا فرمائیں گے اور اعمال صالحہ کی توفیق ادا فرماتے گے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت سے تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہیں یہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں۔ تو سونے کے آداب بھی بتلائے، سونے سے اٹھ کر بھی آداب بتلائے، کہ آدمی جب سو کر اٹھتا ہے اب کیا ہے، فوراً جو ہے وہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے زندگی عطا فرمائی، بعدما اماتنی موت کے بعد، یعنی بظاہر یہ نیند مجھ پر موت کی شکل میں تاری تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نیند سے مجھے بیدار کر دیا تو گویا کہ دوبارہ زندگی عطا فرما دی، اور پھر فرمایا والیہ النشور، اور اسی کی طرف ہمیں اٹھ کر جانا ہے۔ اب دیکھیے آدمی سو رہا ہے تب دعا، اللہ سے تعلق، اٹھ رہا ہے تو دعا سکھلا دی، اور اس کے بعد اب آپ جو ہے وہ اپنی ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے لیٹرین جا رہے ہیں تو دعا بتلا دی بھی اللہ انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پڑھ کے داخل ہو جاؤ، الٹا پاؤں جو ہے وہ اندر داخل کرو، اور اسی طرح سے پھر جب واپس نکلو تو اس وقت بھی دعا پڑھ لو۔ تو یہ سارے طریقے ہمیں سکھلائیں، آخر کیوں؟ صبح ہو جائے تو صبح کی دعا، کام پر گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہونے کی دعا، نکلو تو نکلنے کی دعا، یہ ساری کی ساری دعائیں قدم قدم پر جو ہمیں سکھلائی گئی ہیں اصل میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہیں۔ یہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں دعا پڑھ لیجیے، مسجد سے نکل رہے ہیں دعا پڑھ لیجیے، خود مسجد میں بیٹھے ہیں تو ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیں، یا خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، یا قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، دنیا کے امور کی باتیں مسجد میں نہ کریں۔ تو یہ سب باتیں جو بتلائی جا رہی ہیں بار بار، قدم قدم پر رہنمائی کی جا رہی ہے، اور اس خیر خواہی اور ہمدردی کے ساتھ کہ والدین بھی ایسی خیر خواہی نہیں کرتے جیسی خیر خواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ کی، کہ ہمیں ایک ایک چیز بتلا دی کہ یہ کرو یہ کرو، فلاں وقت یہ کرو۔ تو ہم ذرا اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم کتنے اس پر عمل کرتے ہیں۔ میں نے یہ باتیں بتلائی اس لیے کہ تاکہ یہ علم جب آپ تک پہنچے تو عمل میں لے آئیے، عمل میں لے آئیں گے محفوظ ہو جائے، لیکن اگر علم کو عمل میں نہ لایا جائے، جو معلوم ہے اس پر عمل نہ ہو، تو ایسی صورت میں پھر وہ آہستہ آہستہ علم نکل جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو باتیں معلوم ہو جائیں آدمی اس پر عمل کرے۔ لباس پہننے کی سنتیں ہیں، نہانے کے آداب ہیں، وضو کرنے کے آداب ہیں، سنتیں ہیں، یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں، نماز پڑھنے کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، تو فرائض و واجبات تو آدمی پھر بھی یاد کر لیتا ہے اس لیے کہ اس کے بغیر وہ اس عمل کی تکمیل نہیں ہوتی، لیکن جہاں تک مستحبات اور آداب کا تعلق ہے تو عام طور پر اس میں کوتاہی یوں ہو جاتی ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ بھئی یہ فرض واجب تھوڑی ہے، یہ کہہ کے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ ان آداب پر عمل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے، آداب پر اور سن مستحبات پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے۔ ایک بندے کو اپنے رب سے جو محبت ہونی چاہیے اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آداب پر عمل کیا جائے، اور جہاں تک فرائض و واجبات کا معاملہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی جلالت، اس کا حق ہے، وہ تو ہم نے کرنا ہی ہے۔ بندوں پر یہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانے، اس کی قدر و قیمت کو پہچانے، اور جو فرائض و واجبات اللہ نے ہمارے ذمے رکھے ان کو ادا کرے۔ لیکن جہاں تک مستحبات کا معاملہ ہے، آداب کا معاملہ ہے، تو یہ آداب محبت ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے، ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے تو پھر زیادہ سے زیادہ ان آداب پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو، یعنی پہلے سے داخل ہو جاتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق دیں کہ اتنے پہلے داخل ہو جائیں کہ تحیۃ المسجد پڑھ لیں۔ تو اگر کوئی شخص تحیۃ المسجد پڑھ لیتا ہے اور اس میں نیت تحیۃ الوضو کی بھی کر لے تو دونوں ادا ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ اگر دونوں نہ پڑھ سکے، نہ تحیۃ المسجد اور نہ تحیۃ الوضو، لیکن فرض نماز میں آ کے شامل ہو رہا ہے اور اسی میں نیت کر لے تو بھی بیٹھے بغیر اگر شامل ہو گیا تو تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو یہ بھی ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ میں تحیۃ المسجد الگ پڑھتا ہوں دو رکعت، اور تحیۃ الوضو الگ پڑھتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے، تو جن سے ہمیں محبت ہے دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر اس کی محبت کا حق زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بات کہیں بھی اس لیے گئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا استحضار عطا فرماتے، بعض اوقات اس کا استحضار نہیں رہتا، لیکن انشاءاللہ اگر عمل میں آ گئی تو پھر یہ استحضار بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں جو بتلائی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو فرائض اور واجبات کی طرح بالکل اپنے اوپر ایسا آدمی کر لے کہ جیسے فرائض اور واجبات ہیں نہ پڑھنے کو گناہ سمجھے، ایسا بھی درست نہیں، بلکہ یہ کہ جس حد تک ہو سکے اس کو آداب ہی سمجھے، مستحب عمل ہی سمجھے، لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں تو ایسا کریں. اور نوافل کا مستحبات کا معاملہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی اس کے آپ نے آداب بھی بتلا دیے اور فوائد بھی، لیکن کبھی آپ نے ترک بھی کر دیا تاکہ لوگ اس کو فرض اور واجب نہ سمجھیں. اور یہ بھی کہ بھی اگر نہ کریں تو انشاءاللہ گناہ کوئی نہیں، لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیں ادا کر لیں. تو بہرحال یہ سونے کے، اٹھنے کے، چلنے کے، پھرنے کے سب آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا دیے. ایک موقع پر غالباً ایک صحابی سے کسی نے اعتراضاً کہا کہ تمہارے نبی جو ہیں وہ تمہیں یہ بات بھی سکھلاتے ہیں، تو فرمایا کہ ہاں ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہمارے نبی ہمیں استنجا کرنے کے آداب بھی بتلاتے ہیں، پیشاب پخانے کے کرنے کے آداب بھی بتلاتے ہیں. مطلب یہ تھا کہ وہ ہمارے اتنے خیرخواہ ہیں کہ اتنا خیرخواہ کوئی باپ اور کوئی ماں بھی نہیں ہو سکتی جتنے خیرخواہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ انہوں نے ہمیں ایک ایک ادب بتلا دیا ہے. اب جس امت کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب پخانے کی سنتیں تک ہوں تو بلا شک و شبہ وہ امت غریب نہیں ہو سکتی، وہ اعمال کے اعتبار سے امیر ہے اگر کرنا چاہے. اس لیے ہمیں تو انشاءاللہ اس پر جہاں اجر و ثواب ہے، فوائد ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں بعض اوقات اس کے انوار و برکات کا مشاہدہ نہیں ہوتا، لیکن ایک آدھ دفعہ کرنے سے خالی مشاہدہ والی بات نہیں ہو سکتی. وہ جیسے کسی نے کہا کہ الحائی کو یصلی و ینتظر الوحی، کہ ایک جولاہا دو رکعت نماز پڑھ کے بار بار آسمان کی طرف دیکھتا کہ شاید وحی نازل ہو جائے، تو دو رکعت پڑھنے کے بعد ہی خالی یہ کیفیت نہیں ہوتی. آدمی اعمال کرتا رہے اور اس نیت سے نہ کرے کہ صاحب وحی نازل ہو، بلکہ اصل جو ہے وہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے. اگر کسی شخص نے اس نیت سے کوئی کام کیا تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے دل کی کیفیت جو ہے وہ بدل جائے. تو بس بنیادی بات یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمارا قوی ہو جائے، مضبوط ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے سے انشاءاللہ تعلق اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. جتنا تعلق اب ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا مضبوط، اتنا ہی تعلق اللہ تعالیٰ سے بھی ہمارا قوی ہوگا. کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرما دی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں تو تمہیں چاہیے کہ میری اتباع کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. فاتبعونی، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں محبت کرنے لگیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اختیار کرنے سے اور آپ کی اتباع کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے ہم چاہے کچھ بھی کر لیں، اس سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مظاہر میں ہم لوگ اپنے نفس کو خوش کرتے ہیں اصل میں، اور دنیا دکھلاوا زیادہ ہے کہ صاحب یہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، فلاں کام نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہوا وہ عمل، ورنہ اگر کوئی عمل بھی، چھوٹی سی چھوٹی سنت بھی، اگر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی اور واقعتاً وہ سنت ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو محبوب بنا لیں گے، ہمیں محبوب بنا لیں گے. لیکن بڑے سے بڑے عمل، چاہے اس پر لاکھوں کروڑوں روپے آدمی خرچ کر دے، لیکن وہ اگر اللہ کے لیے نہ ہو، یا اتباع کی نیت سے نہیں ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نہیں ہے وہ، تو ایسی صورت میں پھر اس کے لاکھوں کروڑوں بھی سب ضائع جاتے ہیں. یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ اب شروع ہو گیا، اس میں عام طور پر جو قباحتیں اور جو رسومات، جو بدعات لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اللہ نے چاہا تو ان کو بیان کیا جائے گا. لیکن اصل چیز یہی ہے کہ ہم 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 29 یا 30 دن، یا اسی طریقے سے سال کے 365 دن، اور ہر لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، تب ہے اصل چیز. یقین جانیے کہ جو لمحات غفلت میں گزر گئے، انسان قیامت کے دن حسرت کرے گا ان پر، لیکن وہ حسرت فائدہ نہیں دے گی. حدیث میں آتا ہے کہ جو مجلس اللہ کی یاد سے خالی ہو، جس میں اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، قیامت کے دن انسان کے لیے حسرت ہوگی. اور اسی حدیث میں غالباً آگے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص سویا اور سوتے ہوئے اس نے اللہ کا نام نہ لیا، یعنی ایسے ہی سو گیا، تو یہ سونا بھی کل قیامت کے دن حسرت کا سبب ہوگا، کاش کہ میں سوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم روز کرتے ہی ہیں، ہر آدمی سوتا ہے، لیکن تھوڑا سا اگر ہم اپنے ذہن کو مستحضر کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سامنے لے آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوتے تھے، آپ لباس کیسے پہنتے تھے؟ اب ایک آدمی قمیض ہی پہن رہا ہے، کرتا پہن رہا ہے، تو کرتا ایک تو یہ ہے کہ بس پہن لیا، نہ کوئی نیت نہ کچھ، اور ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی جانب سے اس کو ہاتھ ڈالیے، پہلے داہنا ہاتھ ڈالیں، پھر بایاں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سر میں ڈالیں، تو سنت طریقے پر کریں گے تو لباس پہننا یہ بھی عبادت ہمارا. ورنہ بھائی سونا جاگنا کھانا پینا تو سب جانور بھی کرتے ہیں، گدا بھی سوتا ہے، گھوڑا بھی سوتا ہے، کتے بھی سوتے ہیں، سبھی سوتے ہیں اور سب اٹھتے بھی ہیں، بیدار بھی ہوتے ہیں. اگر ان کی طرح ہم نے سو لیے اور اٹھ لیے، جاگ لیے، کھا لیے، پی لیے، تو ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے بتائیے؟ یہی تو ایک فرق ہے جو ایک امت محمدی، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں اور ایک کافر میں ہونا چاہیے. ایک مسلمان اور کافر کا فرق یہی ہے، کھاتا پیتا وہ بھی ہے، سوتا ہگتا وہ بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن ہم کھاتے پیتے سوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، وہ کھاتے پیتے ہیں ویسے ہی جیسے کہ جانور. کتنا فرق! اب اس سے اندازہ آپ لگائیے کہ کتنا فائدہ ہے ان اعمال کا. ہم اگر اختیار کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی محبت ہماری طرف متوجہ ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا لیں گے. اور جب محبوب بنا لیں تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جس کو اپنا محبوب بنا لیں اس کی محبوبیت کا اعلان فرما دیتے ہیں، فرشتوں میں اعلان فرماتے ہیں سب سے پہلے کہ میں اپنے فلا بندے سے محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو. پھر ایک آسمان کے فرشتے دوسرے، دوسرے والے تیسرے، تیسرے والے چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتوں آسمانوں پر یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اللہ نے فلاں بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو. اسی طرح سے پھر یہ صرف یہیں تک نہیں رہتی یہ بات، بلکہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں، جو مخلوق ہے اللہ کی، وہاں بھی اعلان کر دیا جاتا ہے، لہذا وہ مخلوق بھی اس بندے کے لیے استغفار کرتی رہتی. اور اس کے بعد پھر خشکی کے اندر، اب جب سمندر کی مخلوق کرتی ہے تو جو خشکی کی مخلوق ہے بدرجہ اولا کرے گی. اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ محبوبیت ایسی رکھ دیتے ہیں کہ آسمان و زمین میں اس کی محبت اللہ تعالیٰ قائم فرما دے. یہ دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دونوں انگلیوں کے درمیان ہے، مشابہت یعنی اللہ تعالیٰ تشبیہ سے پاک ہیں، لیکن صرف اس لیے سمجھانے کے لیے بیان کر دیا جاتا ہے کہ جس طرح یہ دو انگلی میں کوئی چیز ہو تو اب چاہو اس کو دائیں طرف موڑ دو، چاہو بائیں طرف موڑ دو. اسی طرح قلوب جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے دونوں انگلیوں کے درمیان ہیں، چاہیں تو وہ لوگوں کے قلوب پھیر دیں ہماری محبت کی طرف اور چاہیں تو لوگ نفرت کرنے لگے. لیکن ہمیں جو کام کرنے کا کہا گیا ہے، جس کام کا حکم دیا گیا ہے، ہم وہ کام کریں تو یقیناً اس کے بعد پھر نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. اور اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتے کسی کے ساتھ، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے. اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہم جو کام بھی کرتے ہیں اپنے، چاہے وہ دنیا کا کام ہو، اس میں نیت صرف ہم صحیح کر لیں، اپنے زاویہ نگاہ کو تبدیل کر لیں، یقیناً وہ دنیا کا کام بھی ہمارا دین بن جائے گا، اور انشاءاللہ وہ بھی ہمارے لیے باعث اجر و ثواب بن جائے گا. ہم خوب غور کر لیا کریں کہ بھئی سونا، اٹھنا، جاگنا، کھانا پینا، یہ سارے کام سب کرتے ہیں، لیکن ہم ایسے طریقے پر کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اگر کسی نے ایسا کیا تو یقیناً وہ محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اگر صرف ہم نے لائٹیں لگا لی، جھنڈے اٹھا لیے، نعرے لگا دیے، اس کے بعد پھر غائب، نہ سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا، نہ اٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا، نہ کھانا آپ کے طریقوں کے مطابق، نہ مسجد میں داخل ہونا آپ کے مطابق، نہ مرنا، نہ جینا، نہ جنازے اٹھانا، نہ دفن کرنا، تدفین نہ تکفین، کوئی طریقہ بھی ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر نہیں ملتا تو پھر چاہے ہم کتنے بھی نام کے اسلام الدین ہو جائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم ان تمام طریقوں پر عمل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ یقیناً آپ کا ہر دن 12 ربیع الاول ظاہری روشنی سے دل روشن نہیں ہوتے، اصل دل روشن ہوتے ہیں قلب کے اندر روشنی ہو جائے، اور اگر قلب میں اگر روشنی نہ ہو تو کفار کے ہاں ہمارے ہاں سے زیادہ روشنی ہوتی ہے، بقعہ نور بنا ہوا ہوتا ہے ان کے تمام مقامات، ان کی سڑکیں ہم سے زیادہ روشن، ان کے ایئرپورٹ ہمارے ایئرپورٹوں سے زیادہ روشن، اور ان کی دنیا ہماری دنیا سے زیادہ روشن، لیکن دل میں اندھیرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی لائٹیں وائٹیں نہیں تھی، کوئی اہتمام نہیں کیا گیا ان چیزوں کا، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے اپنے دلوں کو منور کر رکھا تھا، روشنی تھی. تو یہ بات وہی ہے کہ آپ کے طریقوں میں ساری روشنی ہے، اگر ہم نے آپ کے طریقوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ محبت کا حق ہم کسی نہ کسی درجے میں ادا کرنے والے ہو جائیں گے. کامل درجہ تو ہمیں کسی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتا، یعنی ایسا حق کہ محبت ادا کریں یقیناً ہم میں کوتاہی رہ جائیں گی. وہ حق تو صحابہ کرام نے ادا کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. بس انشاءاللہ اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا تو یقیناً کامیاب ہو جائیں گے, اور خدا نہ کرے اگر اس سے ہم محروم رہے تو میرے بھائی پھر خسرت دنیا والآخرہ والا معاملہ آ سکتا ہے. اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے جتنے دنیا کے کام ہیں ان کو بھی ہمارا دین بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے زاویہ نگاہ کو درست فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دے. اے اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دیں کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح خوش ہو جائے. اے اللہ جس سے آپ خوش ہو جائیں. الہ العالمین ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کی ناراضی کا سبب بنتے ہوں. بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے, اللہ سب کی مغفرت فرما. اے اللہ سب کی مغفرت فرما. ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں میں اے اللہ جو چلے گئے ان کی مغفرت فرما. سمیہ مقبول کے لیے دعا فرمائی, اللہ تعالیٰ اس کی کروٹ اس کی مغفرت کاملہ فرما دے, کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. اسی طریقے سے اس کی والدہ کے لیے اور اسی طرح اس کے دادا کے لیے سب کے لیے دعا فرمائیے, اللہ تعالیٰ مغفرت کاملہ فرما دیں. ہمارے جتنے بھی عزیز رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے اے اللہ سب کی مغفرت فرما, سب کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما کر اے اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے. اے اللہ حد نظر تک قبروں کو وسیع فرما دیجیے. اے اللہ اپنا فضل فرمائیے, کرم فرمائیے, عافیت کے معاملے فرمائیے. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے, اور ہم میں سے جس کسی کا وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.